ने कहा कि जब ये चाइनीज प्रेसिडेंट आए जी जिनपिंग साहब, तो इन्होंने सितंबर 2013 में एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट का एक कंसेप्ट दिया, और ये बेसिकली रिवाइवर है ओल्ड सिल्क रोड का
जी।
और इसमें बड़ा एक्सटेंसिव ट्रांसपोर्टेशन ऑन लॉजिस्टिक पैसेज वे है इसमें शामिल है। इसके अलावा एक्सेलरेशन ऑफ एनर्जी क्लब है, फाइनेंशियल कोऑपरेशन है, प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन है बाय रिमूविंग बॉटलनेक्स फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। इस चाइनीज सिल्क रूट और या चाइनीज सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो है, इसके तीन इंग्रेडिएंट हैं। एक है लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक पैसेज वे, दूसरा है न्यू मैरिटाइम सिल्क रोड, और तीसरा है पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। इन अदर वर्ड्स, ये पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइनीज जो स्ट्रेटेजी है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट का, वो उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ये उसकी अहमियत है। और इसमें चाइना इस सिल्क रूट के, इस इकोनॉमिक बेल्ट के जरिए से, और ये चाइना जो सिल्क रूट स्ट्रेटेजी है, ये एक हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इनका, जो चाइना अपने आप को यूरोप के साथ वाया कजाकिस्तान एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के जरिए से भी कनेक्ट करना चाहता है। जो सिल्क रूट है, इसकी जो मैरिटाइम सिल्क रूट भी है, इसमें जो आपने देखा होगा कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने विजिट भी किया था मालदीव्स का, उसके बाद ये कोलंबो में आए, फिर ये ग्वादर है, ये सारा उस सिल्क रूट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसमें चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, इसमें वो अपने एनर्जी जो है सिक्योरिटी उस पर ज्यादा उनको कंसर्न है, क्योंकि इस वक्त चाइना जो है वो 60% उनके जो ऑयल है वो मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, जो गुजरता है स्टेट ऑफ मलाका से, और वो इसको अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि उनके जहन में ये है कि आगे चलकर अगर ये अमेरिका या इंडिया इसको ब्लॉक करना चाहे, ये शरारत करना चाहे, तो डिस्टर्ब कर सकता है इस ऑयल के फ्लो को। तो इसलिए स्टेट ऑफ मलाका को अगर अवॉइड करना है, तो फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है या अरेबियन सी, ये एक नेचुरल रूट है। इसलिए ग्वादर की अहमियत बहुत ज्यादा इसकी वजह से हो गई है। तो इस ये तकरीबन 45-46 बिलियन डॉलर का ये इकोनॉमिक पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसमें एनर्जी भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें शामिल हैं। ये सिर्फ एक रोड नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। इसमें ग्वादर पोर्ट के डेवलपमेंट है, वहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्वादर ने बनाना है, अपग्रेडेशन एंड वाइडनिंग ऑफ काराकोरम हाईवे भी है, ग्वादर से काश्कर तक ऑयल पाइपलाइन बिछाना है, 820 किलोमीटर जो जिंजियांग और रावलपिंडी फाइबर ऑप्टिक लिंक डालना है
जी।
फिर ये कराची से पेशावर हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बिछाना है, ये सारी चीजें हैं। ये चूंकि
एक बड़ा कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट है जी।
इसके अलावा इसमें एनर्जी से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत है। इस तरीके से देखें कि अगर ये रोड अगर जा रहा है ग्वादर से काश्कर, ये जहां जहां से गुजरेगा, ये सारे वो इलाके होंगे जहां पर हम अपने लिए इकोनॉमिक जोन भी बना सकते हैं।
अच्छा।
और इसमें भी चाइना हमारी हेल्प करेगा।
अच्छा, यहां
तो
पर
पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट इससे बहुत ज्यादा है।
अच्छा, यहां पर मुशाहिद हसन सैयद साहब आपकी मुलाकात भी होने वाली है, बहुत सारी बातें भी करेंगे, लेकिन बहुत सारे रिजर्वेशन है, खासतौर पर केपी में रिजर्वेशन है इस बारे में। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने, जो कि वफाकी वजीर है, आपसे कुछ देर पहले एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में इस बारे में इन तहफ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की, आप इसको सुन लीजिए, फिर मैं आपका कमेंट चाहूंगा।
ठीक है जी, वो तो देखे ना, बात यह है कि जितने भी पाकिस्तान के सूबे हैं, सब समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिससे पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली और पाकिस्तान के तमाम सूबों की तरक्की मुंसलिक है, और सब ये चाहते हैं कि ये जो राहदारी है, और ठीक कहा डॉक्टर साहब ने कि ये सिर्फ एक सड़क नहीं है या लैंड कॉरिडोर नहीं है जो जाएगा ग्वादर से काश्कर तक, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो बुनियादी एक जामे तसव्वुर है, उसमें इन्होंने काफी तफसीली बयान किया, रोड्स, रेल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, पोर्ट्स, पाइपलाइंस, سب کچھ شامل ہے, تو وہ اس خوشحالی اور ترقی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ کیا ہے. باقی یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے 46 بلین کی بات کرتے ہیں, تو یہ کوئی 2-3 سالوں میں خرچ تو نہیں ہوگا, یہ تو اگلے 15 سال کا پروجیکٹ ہے.
بالکل,
جس میں کچھ ترجیحات میں جسے کہتے ہیں کہ ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس جو انہوں نے نامزد کیے ہیں, کو 15 ہیں جو اگلے 3 سال میں مکمل ہونے ہیں. تو اس لیے اس میں ترجیحات میں سب سے بڑی بات ہے کہ گوادر پورٹ جو ہے بندرگاہ, اس کو آپریشنلائز کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ وہ جلدی سے جلدی ہو جائے جو اگلے 3 سال میں. باقی دوسری چیزیں بھی ہوں گی اس میں, اور جو تحفظات کی بات کی ہے تو اچھا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اب انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی, اور میرے خیال میں کوئی ایسا سیریس ایشو نہیں, سب اس چیز کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اصلی بات ہے کہ سب کو یہ خواہش ہے کہ یہ ہماری طرف سے گزرے, ہماری اقتصادی ترقی ہو, اور بنیادی طور پر پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں ہوں یا صوبے ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ اس کا تعلق ان کے علاقے سے ہو, اور تاکہ ان کے علاقے کے عوام کو
فائدہ ہو,
خوشحالی کی کرن نظر آئے.
مشاہد حسن سید صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر اشفاق صاحب ہمارے ساتھ ٹھہرے گئے, میں چاہتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب نے اس بارے میں جو کہا ہے ذرا اس کو سن لیجئے, پھر میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا اس پر.
جب ہم اکنامک زونز کے علاقے فائنلائز کر لیں گے تو ہم نے اس بات کے اوپر بھی اتفاق کیا ہے کہ ہم تمام اپنے ملک کی سیاسی پارٹیز کو اعتماد میں لیں گے تاکہ کسی کو کسی قسم کی شکایت نہ ہو کہ کوئی علاقہ یا صوبہ اس میں رہ گیا ہے یا شامل نہیں ہوا. تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا خیر مقدم کیا, اور ہم نے ان کو ری ایشور کیا کہ یہ منصوبہ تمام صوبوں کے لیے ہے, تمام علاقوں کے لیے ہے, اور اس کے تمام اگلے مراحل میں ہم ان کو اعتماد میں لے کر رکھیں گے تاکہ کسی قسم کی بدگمانی یا کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ پیدا ہو. تقریباً $45 ارب کے منصوبے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن پر کام جاری ہے.
ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ جو ریزرویشنز ہیں بعض صوبوں کے جیسے کے پی کا ہے, آپ کے خیال میں یہ انفاؤنڈیڈ ہیں؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس میں کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس کو بھی آپ نہ بھولیں, لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک میں یہاں ضرور کہوں گا کہ ہم نے بہت اس میں سیکریسی مینٹین کر رکھی ہے, ٹرانسپیرنسی ہم نے زیادہ ٹرانسپیرنسی نہیں دکھائی ہے اس پروجیکٹ میں, اس لیے پاکستان کے لوگوں کو, جو عام لوگ ہیں, ان کو ابھی تک نہیں پتہ چل رہا کہ یہ ہے کیا. جیسا کہ کوریڈور کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کوئی سڑک گزرے گی یہاں سے تو وہ ہر شخص چاہ رہا ہے کہ میرے گلی سے گزرتا ہوا چلا جائے تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو جائے. تو یہ مس پرسیپشن ہے, مس کنسیپشن ہے, اور یہ اس لیے ہوا کہ حکومت نے اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہیں رکھا, بتایا نہیں لوگوں کو, پاکستانی قوم کو. میرے نزدیک یہ کوئی زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے. سب سے اس کا آسان طریقہ ہے کہ دیکھیں, یہ چائنیز انیشیٹو ہے تو ہم کیوں نہیں چائنا کے ایمبیسڈر سے کہیں کہ آپ آ کر ہمارے لوگوں کو بتا دیں کہ یہ کون سا یہ راستہ ہے, اس کی اس پروجیکٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, اور یہ اگر روٹ گزر رہا ہے تو یہ کہاں سے گزرے گا. اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ گوادر سے کاشکر کا اگر یہ روڈ ہے تو بہت سارے روڈ تو آلریڈی بنے ہوئے ہیں, جس کو ہم کراکرم ہائی وے کہتے ہیں, وہ تو آلریڈی موجود ہے. تو گوادر سے اگر یہ وایا کراچی اور یہ لاہور موٹر وے بنتے ہوئے یہ ایپٹ آباد وغیرہ میں کہیں جا کے ٹچ کرے, اور پھر وہاں سے یہ سیدھے آلریڈی بنا ہوا راستہ ہے وہاں چلا جائے گا, یہ تو کوئی نیا راستہ تو نہیں بنایا جا رہا. یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نئی سڑک بنے گی گوادر سے جو ہر شخص اپنے اپنے گلیوں سے گزارنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ سڑک آلریڈی موجود ہے, کراکرم ہائی وے موجود ہے. گوادر کو کنیکٹ کرنا ہے کراکرم سے, اور یہاں سے کراکرم کو تھوڑا وہ چوڑا کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ حصہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ مس کنسپشن ہے میرا. میں اگر حکومت میں اس وقت ہوتا تو میں چائنیز امبیسڈر کو انوائٹ کرتا اور کہتے کہ جی آپ بتا دیں یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ کیا ہیں.
اچھا, ہم میں بتاؤں کہ ہمیں جوائن کیا ہے امبیسڈر مسعود خان نے, جو پاکستان کے سفیر رہے ہیں چین میں. امبیسڈر مسعود خان, یہ بتائیے کہ اس دورے کا ریجن پر آپ کے خیال میں کیا اثر مرتب ہوگا؟
مثبت اثرات مرتب ہوں گے, کیونکہ پاکستان اور چین کی معاملت سے یہ جو پروجیکٹ سی پی سی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یہ تشکیل پائے گا اور پایہ تکمیل کو پہنچے گا, تو اس سے پاکستان اور چین کو فائدہ ہوگا. لیکن پھر خطے کے دوسرے ممالک کو بھی فائدہ پہنچے گا کیونکہ نئی راہیں کھلیں گی, نئے نیٹورک بنیں گے اور اس طریقے سے تجارت کو فروغ ملے گا. پاکستان میں خود صنعت و حرفت, زراعت اور توانائی کے شعبے میں بہت ترقی ہوگی. اور میں یہ نہیں, مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے کون بول رہے تھے, تو انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے.
جی ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب تھے, ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب تھے, ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب.
جی جی تو جی جی تو بالکل درست کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ یہ ایک جال ہے, یہ کوئی ایک سڑک نہیں گزر رہی, کیونکہ اس کا انفراسٹرکچر سے تعلق ہے اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ سے. اس سے کئی کاروبار شروع ہوں گے, کئی نئے روزگار کھلیں گے. اور اس کے علاوہ اس کا ایک جو پہلو ابھی سامنے نہیں آیا, جب یہ پروجیکٹس جو ہیں, کئی پروجیکٹس جو ہیں زیر تکمیل ہوں گے, تو اس سے سوشل ڈیولپمنٹ, سماجی ترقی, سماجی اور معاشی ترقی ساتھ ساتھ چلیں گے. اور اس میں ہمیں تعلیم کی فروغ کو, تربیت کے عمل کو بڑھانے میں اور غربت کے خاتمے کے لیے بھی مدد ملے گی.
اچھا ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب, ایک آخری سوال کہ جب یہ اکنامک بیٹرمنٹ ہوگا, اکنامک بہتری آئے گی, تو ظاہر ہے ہمارے ملک کو اس انسرجنسی سے بھی نجات ملے گی خاصی حد تک.
جی جی بالکل, آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 45-40 بلین ڈالر کے پروجیکٹ ہیں جو ڈفرینٹ فیزز میں یہ چلتے جائیں گے. تو یہ اس میں کام کون کرے گا؟ یہ پاکستان کے ہی لوگ اس پہ کام کر رہے ہوں گے, پاکستان کے مزدوروں کو نوکری ملے گی. اور یہ کافی عرصے تک, یہ چونکہ یہ 2030 میں جا کے یہ ساری چیزیں مکمل ہوں گی, تو آپ سوچے کہ کتنے سینکڑوں ہزاروں مزدور جو ہیں پاکستان کے ڈفرینٹ لیول پہ, انجینئرز بھی ہیں اور بھی جو را مزدور ہیں, یہ سب کو روزگار کے مواقع یہاں سے ملتے جائیں گے. یہ ایک انڈسٹریل جو ہے ہب بنتا چلا جائے گا, جہاں سے یہ سڑک گزرے آپ وہاں اکنامک زون بنا سکتے ہیں. یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو گوادر پورٹ ہے, یہ بیسیکلی چائنا کو ایک ٹرانزٹ روٹ کی فیسلٹی پرووائڈ پاکستان کر رہا ہے, کیونکہ چائنا کاشگر کو اپنا ایک اکنامک زون بنانا چاہ رہا ہے تاکہ وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو تجارت ہے اس کا وہ مرکز بن جائے کاشگر. اب وہ اکنامک زون بنتا ہے تو اس کے لیے پورٹ کون سا استعمال ہوگا؟ کیا شنگائی پورٹ استعمال ہوگا یا گوادر ہوگا؟ گوادر اور کاشگر کا ڈسٹنس جو ہے وہ 1/3 ہے شنگائی اور کاشگر کے مقابلے میں. تو اس لیے یہ گوادر سے یہ یہ جو سڑک ہے یہ کاشگر اور پھر یہاں سے سینٹرل ایشیا کی طرف یہ جائے گا. تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ یہ اپرچونیٹی قوموں کو بہت دیر میں ملتی ہے, پاکستان کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے. اس سے جہاں جہاں سے یہ سڑکیں گزریں گی وہاں پر آپ دروازے کھلتے جائیں گے انڈسٹریز کے بھی, جاب اپرچونیٹیز کے لیے, لوگوں کے انکم میں اضافہ ہوگا, ان کے کنزمپشن بہتر ہوگی, ان کے لائف اسٹائل میں بہتری آئے گی وغیرہ وغیرہ.
بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب, ایمبیسڈر مسعود خان, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ, اور مشاہد حسین سید صاحب کو بھی بہت شکریہ. اور سامعین ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, لیکن ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے اس سے پہلے, جس کے بعد گفتگو کریں گے پاکستان کی انتخابی سیاست کا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر توصیف احمد اور ہمارے نمائندے کراچی میں شہزاد حسین صاحب موجود ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اور سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں 246 حلقے میں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے. یہ کوئی انتخابی سیاست ایسی ہے جس کے اثرات پورے ملک پر آپ کو نظر آتے ہیں. پاکستان کی انتخابی سیاست کیا ہے, اس بارے میں ہم ڈاکٹر توصیف احمد سے گفتگو کریں گے. لیکن پہلے شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت لیٹسٹ کیا ہے کراچی میں صورتحال, بہت اختصار کے ساتھ.
جناب کراچی میں چونکہ NA 246 جو زمین انتخاب کی مہم ہے اس کے سلسلے میں جلسوں کا سلسلہ جاری ہے, تو آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جو ہے
جی
وہ ابھی ہو رہا ہے. عمران خان پہنچ چکے ہیں, خطاب نہیں کیا.
جی
گزشتہ روز الطاف حسین صاحب نے MQM کے جلسے میں خطاب کیا تھا, اور اس سے پچھلے روز جمعے کو سراج الحق صاحب نے جماعت اسلامی کے جلسے میں خطاب کیا.
جی اچھا ڈاکٹر توصیف صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو انتخابی سیاست ہے پاکستان کی، یہ پاکستان کی سیاست کو مثبت تو سمت میں لے جاتی ہے، اس سے منفی اثرات زیادہ ہوتے ہیں؟
میرے خیال ہے یہ جو ضمنی الیکشن ہے اس سے منفی اثرات زیادہ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ نبیل گہول کے استعفے جو ایم کیو کی طرف سے منتخب ہوئے تھے، اور کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے جس میں یہ نئی شکل آئی تھی ایم کیو کے ہیڈ کوارٹر پہ رینجرز کی کارروائی کے بعد، تو یہ جو ہے ضمنی الیکشن ہوا، اور ادھر عمران خان نے اعلان کر دیا کہ وہ کراچی کو فتح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک منفی صورتحال پیدا ہو گئی، ایک ایسے مسائل پیدا ہو گئے جو انتخاب سے پہلے نہیں تھے، کہ یہاں اس بات کو ایکسپائٹ کیا گیا کہ عمران خان فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ فتح کرنے کا مطلب زبردستی کا معاملہ ہوتا ہے، تو ایک منفی تاثر زیادہ بڑھا، اور اس حلقے میں پہلے کچھ دنوں تو خاصی کشیدگی رہی، بہرحال اب حالات بہتر ہیں، مگر دونوں اور تینوں جماعتیں جو نعرے لگا رہی ہیں وہ پھر انہیں بہت نچلی سطح کے نعرے لگانے پڑ گئے تاکہ لوگوں کو ون اوور کر سکیں۔
اچھا پروگرام کسی نے بھی نہیں دیا ہے، دوسری جانب وہ پیپلز پارٹی ایسا لگتا ہے کہ غیر جانبدار ہے، جبکہ حکمران جماعت نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا ہے، تو یہ کیا کمبینیشن بن رہا ہے؟
دیکھیے دونوں برسکزار جماعتیں، سندھ کی پیپلز پارٹی اور وفاق کی مسلم لیگ، قطعاً اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ تحریک انصاف یہاں سے کامیاب ہو، اس لیے پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا اور ایم کیو ایم کی مخالفت نہیں کی، اور نہ اس طرح کا یہی صورتحال مسلم لیگ نون نے کی ہے، اور اب مسلم لیگ نون نے کل شاید یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کی حمایت کریں گے، مگر دونوں جماعتوں نے جو ایک صوبائی حکومت اور دوسری وفاقی حکومت نے پہلی دفعہ کسی انتخابی حلقے کے لیے کسی قسم کے ترقیاتی پیکج یا کسی قسم کی ایسی اسکیم کا اعلان نہیں کیا جس سے ووٹرز ان کی طرف متوجہ ہو سکے، تو یہ بات اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ انڈائریکٹلی اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کامیاب ہو، اور لگتا بھی ایسے ہی ہے۔
اچھا تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا اور شہزاد صاحب آپ کا بھی، اور سامعین اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب، جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں اور یہ رپورٹ بھی آپ نے سنی ہے کہ کے پی کی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اس نے امن امان کی صورتحال کو بہت بہتر بنایا ہے، اور ضروری تحقیقات کے بعد 2100 پولیس والوں کو معطل کر دیا گیا ہے، اور 3200 کو ضوابط کے تحت ایک سال کے دوران سزائیں دی گئی ہیں۔ ہمارے ساتھی شمیم شاہد نے گفتگو کی ہے حکمراں پارٹی کے ایک رہنما خالد مسعود سے، وہ سن لیجئے، پھر افضل شکری صاحب سیکیورٹی انالسٹ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔
حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی سیکرٹری جنرل خالد مسعود نے وائس آف امریکہ سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس اور دیگر محکموں اور اداروں کی کارکردگی میں حکومتی پالیسیوں بالخصوص اصلاحاتی عمل کے باعث کافی بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ محکمہ پولیس میں بدعنوانی کے الزام میں معطل اور برخاست کیے جانے والے اہلکاروں اور افسروں کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں خالد مسعود نے کہا کہ محکمہ پولیس کو مکمل طور پر سیاست سے پاک کر دیا گیا ہے، جو بھی اہلکار یا افسر نااہلی اور سیاسی وابستگی کا مرتکب پایا جاتا ہے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تاہم خالد مسعود محکمہ پولیس سے بدعنوانی اور کرپشن کے الزام میں نکالے جانے والے اہلکاروں اور افسروں کی تعداد نہ بتا سکے۔
افضل شکری صاحب جی بتائیے کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ ان حالات میں پولیس کو سیاست سے بالکل پاک کو کر دیا جائے؟
میرا خیال ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ سیاست سے پاک کرنے کے لیے یہ اس طرح سے اپنی فورس کے اوپر چڑھائی نہیں کی جاتی ہے کہ ان کو نوکری سے نکالا جائے۔ کے پی کے کی وہ پولیس ہے کہ جو پچھلے کئی سالوں سے ٹیررزم کے خلاف نبرد آزما ہے، ان کو سینکڑوں لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، 2300 لوگوں کو نوکری سے نکال دیا، 3400 کو سزا دے دی، اس وقت میں نے پتہ کیا ہے 4000 کو شو کاز نوٹسز دیے ہوئے ہیں، یہ تعداد 9800 ہو جاتی ہے۔ ٹوٹل پولیس فورس جو ہے تقریباً 60000 ہے، اگر ان میں کچھ جو ابھی تک بھرتی ہے ویکنسیز کو چھوڑ دیں تو 20% فورس جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ان حالات میں جبکہ یہ ملک اور خصوصاً کے پی کے حالت جنگ میں ہے تو پولیس فورس کے ساتھ یہ کام نہیں کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ناعاقبت اندیشی اور نہایت غلط فیصلہ ہے. اس پہ سوچ سمجھ کے کاروائی کرنی چاہیے. یہ ایک پیس ٹائم پولیس نہیں ہے, یہ ایک بیٹلنگ پولیس ہے, اور وہ پولیس جو کہ فور فرنٹ میں کھڑی ہے. میں بالکل اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں. اس کے اوپر پھر پرائیڈ لینا وہ بھی نہایت نامناسب ہے. بلکہ کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے پولیس جو ہے وہ نالا اس بات پر ہے. وہ ان کے شہیدوں کے جنازوں میں بھی ان کی لیڈرشپ نہیں جاتی ہے.
اچھا مگر شیری صاحب جی, یہ تو بات ضروری ہے کہ کوئی تو آئے گا جو اصلاح کرے گا اور پولیس کو سیاست سے الگ کر کے اور کارکردگی کے اس معیار پر لانے کی کوشش کرے گا کہ جو ریکوائرڈ ہے.
آپ کی بات درست ہے, میں مانتا ہوں سیاست سے الگ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کانسٹیبل جو ہے ان کو خراب کرنا شروع کر دیں اور پھر یہ اس میں پرائیڈ لیں. ان سے یہ پوچھیں ان کو ریسورسز کیا دیے ہیں. آپ ان سے ان کا جو بجٹ جو ہے 20 ارب کا تھا وہ اب 18 ارب ہو کے رہ گیا ہے. ہر جگہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ITM انٹروڈیوس کر رہے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ریسورسز نہیں دے رہے ہیں آن گراؤنڈ. ان حالات کے اندر آپ کو ٹھیک نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ KPK پولیس جو ہے وہ تقریباً اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے گا, اور اس وقت ٹیررزم کے اوپر جو کاروائی ہو رہی ہے وہ ساری آرم فورسز کر رہی ہے. جو ان کا کام نہیں ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نامناسب اقدامات ہیں, اور اگر پولیس کو سیاست سے اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2002 میں جو ہم نے قانون بنایا تھا اس کو من و ان امپلیمنٹ کرے. دنیا میں پولیس اتھارٹیز بنائی, پولیس بورڈز بنائے, سول سوسائٹی کے اوور سائٹ کرنے کے لیے کمیشنز بنائے, اور وہ ہم نے 2002 کے قانون پر ڈالا. لیکن سیاسی حکومتوں نے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیا. مجھے امید تھی کہ KPK کی گورنمنٹ جو ہے اس سسٹم کو تبدیل کرے گی. انہوں نے اس سسٹم کو تبدیل نہیں کیا, اور وہ کمیشنز جو ہیں وہ اب بھی بالکل معطل ہے اور ان کا کوئی رول نہیں ہے. حالانکہ ان کا بہت بڑا رول تھا جہاں اس کو سیاست سے یہ دور کرتے. میں سمجھتا ہوں یہ اقدامات شاید پریس کو بتانے کے لیے, کہانی بنانے کے لیے تو بہت اچھے ہوں, لیکن آن گراؤنڈ حالات اچھے نہیں ہیں.
تو یہ بتائیے عبدالشکری صاحب کے پورے ملک میں اگر یہ ایک مہم چلائی جائے اور حکومت یہ چاہے, صوبائی حکومتیں یہ چاہیں کہ پولیس میں اصلاحات تو نافذ کی جائیں, ان کو سیاست پاک کیا جائے اور عوام کی مرضی کے مطابق اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو اہل بنایا جائے, تو کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟
آپ کے پاس بلو پرنٹ موجود ہے. میں خود اس بورڈ کا ممبر تھا, اس کمیشن کا, جس نے یہ کاروائی کی تھی. نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو میں یہ کام ہوا تھا. ہماری کمیٹی تھی, پروفیشنل لوگ بیٹھے تھے
جی.
ہم نے سب کو دیکھا, دنیا بھر کے ہم نے جو وہ ہیں سسٹمز کو دیکھ کے, اور 2002 کا قانون بنایا, اور آج تک اس قانون کو انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا. اس میں تین چیزیں تھیں کہ پولیس کو فنکشنل اٹانومی دی جائے, دوسرا اسپیشلائزیشن ہو, تیسرا ان کے اوپر اوور سائٹ ہو, اور وہ اوور سائٹ سول سوسائٹی کا ہو, انٹرنل نہ ہو, ایکسٹرنل ہو, اور چوتھا نہایت امپورٹنٹ پولیس کمپلینٹ اتھارٹی بنائی جائے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو, جس پہ کسی قسم کا سیاسی اثر رسوخ نہ ہو اور وہ کاروائی کرے. ہم نے یہ نہیں قانون بنایا تھا کہ آپ پولیس کے اوپر جو ماتحت عملہ جو ہے ان کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی سختگیری شروع کر دیں. یہ بےچارے لڑ رہے ہیں, ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے.
بہت شکریہ
وہ نہیں ہو رہی ہیں.
بہت شکریہ عبدالشکری صاحب. اور اب ہم گفتگو کریں گے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے بقول اس کے انڈین کشمیر میں ہونے والی حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں پر احتجاج کیا ہے, اور تسنیم اسلم جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو طاقت کا استعمال ہے بقول ان کے, اس کو بند کیا جائے. ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ہم پہلے ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے جس کے بعد گفتگو کریں گے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
تو سامعین, ڈاکٹر منیش سے ہم بات کریں, لیکن پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر طلعت وزارت نے اس حوالے سے جو بیان دیا ہے پاکستان کے موقف کے سلسلے میں, اس کو سن لیتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر منیش کمار سے بات کریں گے.
انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کافی پروکیٹیو ٹائپ کے چیزیں ہو رہی تھیں کشمیر کے حوالے سے, خاص طور سے جب سے مودی صاحب الیکٹ ہوئے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا ہوا تھا کہ وہ کشمیر کا اسٹیٹس چینج کر دیں گے, جو اسپیشل اسٹیٹس نام نہاد اسپیشل اسٹیٹس دیا ہوا ہے کشمیر کو. اس کے علاوہ بھی ان کا جو پوسچر تھا وہ بہت ہی ہارڈ ٹائپ کی ان کی اسٹینڈ تھی. پھر اب یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی, جس کا بھی میں ذمہ داری ڈالتی ہوں انڈین گورنمنٹ پہ کہ انہوں نے ایسے اسٹیپس لیے جن کی وجہ سے جانی نقصان ہوا اور بالآخر لوگ اسٹریٹس پہ آنے پہ مجبور ہو گئے.
ڈاکٹر منیش کمار صاحب, آپ نے سنا ڈاکٹر طلعت وزارت کو. یہ بتائیے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہاں پر انڈین کشمیر میں خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس کی, یہ کس حد تک درست ہے؟
دیکھیے, دو باتیں اس کو سمجھنا ضروری ہے. ایک تو اگر ہیومن رائٹس کے وائلیشنز اگر ہو رہے ہیں تو ہیومن رائٹس کا وائلیشن کو روکنے کی ذمہ داری انڈین گورنمنٹ کی ہے. وہاں پہ جو کشمیر میں جو سرکار ہے وہی کشمیر کے لوگوں کے ہیومن رائٹس کے کا رکھا کر سکتی ہے, اس کو سیکیور کر سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ویکتی, اگر یہ مان لیجیے پاکستان کے اندر میں ہندوستان کا جھنڈا لے کر کے کوئی آدمی پروٹیسٹ کرتا ہے تو پاکستان کی سرکار ضرور کوئی نہ کوئی کاروائی کرے گی. اور کسی کو بند کرنا ہے, حالانکہ ہر جگہ میں لا ہے, قانون ہے, قانون کے تحت اس کو جو ہے ہاؤس ریسٹ کیا گیا, اس کو آگے تیاری ہو رہی ہے کہ اس کو کسی طرح سے واپس جو ہے مسعود عالم کو جیل میں ڈالا جائے. یہ قانونی کاروائی ہے, یہ قانونی کاروائی ہے, اور اس میں کوئی ہیومن رائٹس کا اس طرح کا یہ جو بوالا جو مچا ہوا ہے وہ بیسیکلی ہے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جس طریقے سے پاکستان کی سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم ہندوستان میں جو کشمیر میں جو یہ چل رہا ہے اس کو ہم مدد کرتے ہیں, ہم پولیٹیکلی اور ایموشنلی اور فلاں فلاں جس طرح کے جو بیان آئے ہیں اس سے تو رشتے اور بھی خراب ہوں گے. کیونکہ یہ بات تو آپ نے پاکستان کی سرکار نے جو پوزیشن لیا ہے اس سے تو جو باتیں جس چیز سے اعتراض ہے کہ مودی سرکار جو ہے جو ٹف اسٹینڈ لے رہی ہے اس کو تو وہ لاجک مل جاتا ہے. ہندوستان میں یہاں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, یہاں کی جنتا, یہاں کی میڈیا پھر تو یہی کہے گی کہ بھائی مودی صاحب جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں, بات چیت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہے, اور اس طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ پھر آپ نے اس انسیڈنٹ نے جس طرح سے جو کشمیر میں جو ہوا ہے وہ جو کیندری سرکار ہے جو مودی سرکار ہے یہاں پہ اس کو ہارڈ اسٹینڈ لینے کے لیے جو ہے آپ مانیے جو ہے وہ راستہ وہ نکلتا دکھ رہا ہے. تو یہ کہنا یہ بالکل ہی یہ کہنا پڑے گا, یہ ماننا بھی پڑے گا کہ یہ جو پچھلے ایک سپتاہ سے جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ انفارچونیٹ ہے. انفارچونیٹ صرف کشمیریوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ہندوستان اور پاکستان کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ اچھے تعلقات ہوں, اچھے رشتے ہوں, ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا صدمہ ہے, چدبہ ہے.
مگر جیسا کہ ڈاکٹر طلعت وزارت نے کہا کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اسٹیٹس تبدیل کرنے کی بھی بات کی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے, اسٹیٹس تبدیل کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ تو یہ ویسے ہی بات ہے کہ جو پولیٹیکل کیمپین میں جو آپ کہتے ہو اور جو آپ جس طرح ہندوستان اور پاکستان کے لیڈرس اپنے اپنے جلسے میں اپنے اپنے پولیٹیکل کیمپین کے دوران جو کہتے ہیں وہ کہنا, اور واقعی میں جو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جو رشتے ہیں جو جس طریقے سے جو چل رہا ہے وہ اس میں کافی انتر ہوتا ہے. کشمیر کے اسٹیٹس کو بدلنا یہ پاکستان یہ کیندری ہندوستان کے قانون کے مطابق کیندری سرکار جو ہے جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کے پاس وہ اختیار ہی نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا یہ تو وہ والی بات ہے کہ آپ کچھ بھی آپ پروپیگنڈا کے نام پہ آپ کچھ بھی آپ کہہ دو, لیکن جو ہندوستان میں سرکار کسی قانون سے چلے گی, ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر میں سینٹرل گورنمنٹ کچھ بھی کر دے اور ہندوستان میں جو ہے وہاں کا ہندوستان کا سول سوسائٹی اور میڈیا جو ہے شانت بیٹھا رہے گا. یہ کہنا بالکل ہی غلط بات ہے. یہ سینٹرل اگر یہ اسٹیٹس جو بھی بدلاؤ میں اگر ہونا ہے وہ بدلاؤ कश्मीर के असेंबली के जरिए हो सकता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए हो सकता है। इसलिए ये बात कहना ही बिल्कुल ही बेकार है कि भाई कि मोदी साहब ये चाहते हैं कि भाई हम स्टेटस बदल देंगे। ये स्टेटस बदलने वाली बात नहीं है, ये स्टेटस बदलाएगा, ये तभी बदला जा सकता है जब कश्मीर की जनता चाहेगी, कश्मीर का असेंबली चाहेगा।
डॉक्टर मुनेश कुमार, बहुत शुक्रिया आपकी जहमत का, बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ आपका। और सामीन, अब हम चलेंगे अपने बैन अक्वामी मौजूआत की जानिब। प्रोड्यूसर साहब इशारा कर रहे हैं एक आईडी के लिए, इसलिए वो एक आईडी लेते हैं जिसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। लंदन से मंजूर कुरैशी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
मंजूर कुरैशी साहब, सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
सबसे पहले तो हम गुफ्तगु करेंगे ये जो एक बड़े अंदोहनाक वाकयात हो रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता या अफगानिस्तान या दूसरे इलाकों से जो लोग अंदरूनी टर्मोइल की वजह से फरार होते हैं और गैर कानूनी तौर पर यूरोपीय मुल्कों की जानिब जाने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। अभी रिसेंट वाकया भी यही हुआ है कि यूरोप जाने की कोशिश करते हुए लीबिया के साहल के परे एक कश्ती उलट गई और इटली के एक जजीरे पे वो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, और ख़तरा ये है कि बहुत सारे लोग डूब गए और ख्याल किया जाता है कि अब तक कई हज़ार लोग इस गैरकानूनी कोशिश में मारे जा चुके हैं। ज़ाहिर है उनकी भी मजबूरी है, वो अपने अंदरूनी टर्मोइल से भागते हैं। तो ये बताइए कि इससे निपटने के लिए क्या होना चाहिए?
जी, इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। सिचुएशन ये थी कि अभी चंद ही दिन पहले एक नेटो के जो हेड हैं रेस्मसन, उनका एक इंटरव्यू था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और वो उनसे ये सवाल किया कि आप इतनी गवर्नमेंट थी जिस तरह लीबिया की डिस्टेबलाइज की और वहां पर इतना मुसीबत बनी और अब जो है गवर्नमेंट नहीं है, उधर कोई स्टेबलाइज नहीं है, तो आप लोगों ने इसके बारे में क्या करना है? तो ही सेड के जी हमने क्या करना था, हमने ये गवर्नमेंट उतारनी थी वो हमने उतार दी, आगे जो काम करना है वो हमारा नहीं है। तो दैट डिफाइंस एक्चुअली कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जब ये गवर्नमेंट को टॉपल किया जा रहा है या टर्मोइल क्रिएट किया जा रहा है या हो रहा है, तो ये जो फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो उन्होंने आगे का नहीं सोचा कि ये इतने रेफ्यूजीज जो जनरेट होंगे वो उनके साथ क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। अगर बात हम लीबिया की करते हैं जो कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी अभी हुई है चंद दिन, ये जो 700 जो रेफ्यूजीज जो डाउन हो गए
जी,
उनके जो नियरेस्ट सिटी का कंट्री बनता है वो इटली है। और अगर हम देखते हैं पिछले कितने सालों से लीबिया जो था वो एक गरीब मुल्क नहीं था, और लीबिया की इकोनॉमी से सपोर्ट मिलती रही है इटली को कई सालों से, डेकेड से, और अब जबकि लीबिया में हालात खराब हुए हैं तो वही लोग जब माइग्रेट करके जाना चाह रहे हैं। लीबिया की टोटल पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज्यादा नहीं है टोटल पॉपुलेशन, और कितने रेफ्यूजीज जा सकेंगे अक्रॉस करके इंडिया। लेकिन हम देखते हैं कि फिर जिस तरह के पूरे यूरोप के अंदर इस वक्त एक राइट विंग का एक माइंडसेट बन गया है, और ये जितने भी हैं हम यहाँ के लीडर्स हैं उनके ऐसे बयान आते हैं कि यूनाइटेड नेशन के जो यूएनएचसीआर की जो है हेड, उनको भी ये बयान देना पड़ा कि ये रेटरिक जो यूज किया जा रहा है माइग्रेंट्स के खिलाफ उसकी वजह से सिचुएशन ऐसी हुई है कि एक सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था कुछ साल पहले इटली ने, कि वो देखते थे अगर कोई ऐसी बोट है तो उसको रेस्क्यू करके इससे पहले कि कोई डिजास्टर हो तो उनको सेफ जगह पर लेके जाया जाता था और उनको रेफ्यूजीज को रेस्क्यू कर लिया जाता था बोट्स में से। वो उन्होंने कट डाउन कर दिया उसको क्योंकि फंड फाइनेंसेस नहीं मिल रहे थे यूरोप में से कहीं पे भी। हालात इस हद तक यूरोप के माइंडसेट के मैं बात कर रहा हूँ कि वो ये रेफ्यूजी के बारे में कोई टॉलरेंस है नहीं। तो ये अभी जैसे कल ही परसों एक यहाँ पर बहुत मशहूर रेडियो चैनल LBC वहाँ की एक है, उन्होंने केटी अफगानिस्तान में उनका, उन्होंने कहा कि रेफ्यूजीज आते हैं तो उनको मैं तो अगर मैं होंगी तो मैं गनशिप से उनको रोकूंगी, दैट मींस कि वी डोंट वांट टू हेल्प देम एट ऑल।
मगर ये तो बताइए कि ये जो जी कि जो
करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि दे हैव टू बी रेस्क्यूड। आप उनको इस टर्मोइल में डाल के और उनके बाद उनकी आप हेल्प ना करें तो बैकलैश काफी ज्यादा हुआ है इस वक्त। जो पिटीशन है वो बहुत ज्यादा लोग जो है इस वक्त यूरोप में ये कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये गलत बात की गई है और जो ये रेफ्यूजीज है इनको किसी तरीके से भी रेस्क्यू करना चाहिए और उनको सपोर्ट देनी चाहिए।
अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इतने बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं इनका क्या एटीट्यूड है, ये क्या इस बारे में शोर नहीं करते, ये मतालबा नहीं करते कि इनको रेस्क्यू किया जाए? सारी अलमिया है
एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने इसकी पिटीशन फाइल की और अकॉर्डिंग टू देम ये एक वन ऑफ द यहाँ के लीडिंग है जो कि ऐसी पिटीशन को फाइल करते हैं, कि वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा ये सब फास्टेस्ट ग्रोइंग है ये जो, ये अभी इसके खिलाफ जो उन्होंने कहा था कि रेफ्यूज को बचाना चाहिए, ये दे वांटेड टू सेव किया जाए। तो इस वक्त यूरोप के जो जनरली पीपल है, मेजॉरिटी है, वो चाहते हैं कि रेफ्यूजीज को सपोर्ट किया जाए, उनमें ह्यूमन लेवल का ये काफी ज्यादा सपोर्ट है, लेकिन चंद राइट विंग के जो है लीडरशिप वो उनकी प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट जो है वो स्टैंड नहीं ले सकती। जिस तरह की अभी सीरिया के रेफ्यूजीज थे तो डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई कि कौन से मुल्क में कितने जाएंगे, तो जर्मनी ने 30,000 लिए, उसके बाद सर्टन और कंट्रीज ने लिया, और यूके ने सिर्फ 146 रेफ्यूजीज यूके ने एक्सेप्ट किए सीरिया से। तो ये सिचुएशन जो है अब, क्योंकि प्रेशर ग्रुप जो है यूके के भी और बाकी मुल्कों के भी, वो अब कोऑर्डिनेट करके तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं कि इन रेफ्यूजीज को किसी तरीके से रहने की और उनको सपोर्ट दी जाए, ताकि इस तरह के डिजास्टर दोबारा ना हो सके, क्योंकि पूरे यूरोप के माइंडसेट के ऊपर एक क्या कहना चाहिए एक बुरा एक असर पड़ता है ये देख के कितने लोग हैं यूरोप की बाउंड्री के अंदर आके डूब के मर गए।
अच्छा, इसमें यूनाइटेड नेशंस जो है उसका रोल जो है आप क्या देखते हैं फर्दर?
यूनाइटेड नेशंस का रोल सो फार तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ईयू की बाउंड्रीज के अंदर यूनाइटेड नेशन खुद से कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रेशराइज डाल कर सकता है इनको, और वो उन्होंने अच्छा खासा क्रिटिसाइज इस तरीके से ओपनली पहले कभी नहीं किया गया, चूंकि अभी किया उन्होंने, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये राइट विंग की जो जो पॉलिटिशियंस हैं इन्हीं का प्रॉब्लम है। तो यूनाइटेड नेशन इज डूइंग बियॉन्ड व्हाट दे कैन डू, और वो काफी कोशिश कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है, एक्चुअली एक्शन तो गवर्नमेंट से ही लेना, यूएनएचसीआर खुद तो नहीं कुछ ले सकेगा, क्योंकि रेफ्यूजीज को समुंदर में तो फीड किया नहीं जा सकता, जिस मुल्कों से ये उठ के आ रहे हैं वहां तो जंगे हैं, तो उनको कहां लेके जाया जाए।
अच्छा,
दे हैव टू बी पुट टू सम प्लेस।
अच्छा, अब थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट की जानिब चलते हैं। आपने शायद ये खबर पढ़ी भी होगी कि इस्लामिक स्टेट ने परपोज टू शो द क्लिंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ इथियोपियन क्रिश्चियंस इन लिबिया, इन्होंने एक वीडियो रिलीज की है जिसमें दिखाया गया है कि जिस तरह से इथियोपियन क्रिश्चियंस को मारा गया है। इस्लामिक स्टेट जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे ग्राउंड गेन कर रही है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? और ये एक आलमी सतह पर एक मजहबी मुनाफरत पैदा की जा रही है।
जी, इसमें कोई शक नहीं है, और इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे पॉलिसीज के जो उस रीजन के अंदर जो है सारा, एक दो ही अगर हम ईस्ट ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो रीजन देखते हैं जिसमें सोमालिया आ जाता है, सोमाली लैंड है, केनिया, और आगे ऊपर चले जाते हैं तो लीबिया वगैरह और इजिप्ट वगैरह, ये सारे सूडान और ये कंट्रीज आ जाते हैं उस रीजन के अंदर। वहां पर जो है सबसे ज्यादा जो एक स्ट्रॉन्ग जो उनका बेस बना हुआ है जहां से कि ड्रोन उड़ते हैं अटैक किया, और फिर वो मिलिटरीली भी उन्होंने जाके इंटरवीन किया सोमालिया में कई दफा, वो दैट वाज इथियोपियन, और वो इथियोपियन जो गवर्नमेंट है वो एक क्रिश्चियन गवर्नमेंट है और ऑर्थोडॉक्स उनका अपना ही एक चर्च है, बट जो लोकल है उन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया कि ये क्रिश्चियन आर्मी है, ये आती है और हमें मार जाती है। वैसे तो ये मैं जस्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट रीजन बता रहा हूँ। ये इस रीजन को लेके उसको कैश करने के लिए, इस रीजन को कैश करने के लिए आई थिंक ISIL वाले जो यूज कर रहे थे इसको एज ए प्रोपेगेंडा कि इन्होंने उनके पकड़ के बंदे और इस तरीके से असैसिनेट किए, विच इज आई थिंक अपॉलिंग, और ऐसी कोई हरकतें भी जो हैं नहीं होनी चाहिए, और उनको जो करें उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए कि इस तरीके से लोगों को पकड़
अच्छा,
के
असैसिनेट। तो आप ये समझते हैं कि ये एक बाकायदा साजिश के तहत आलमी सतह के ऊपर एक मजहबी मुनाफरत पैदा करके और मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों को एक दूसरे के साथ बरतर पैकार कराने की कोशिश नहीं है?
जी बिल्कुल, इसमें मुझे तो लगता है ऐसा ही है, यकीनन ऐसा ही है। अगर हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर देखें तो इस्लामोफोबिया एक्सट्रीम पे पहुंचा हुआ है, अगर मिडल ईस्ट में जाते हैं तो नॉन इस्लामिक जो है वो एक्सट्रीम पे पहुंचा हुआ है, तो अगर हम इसकी प्रोजेक्शन किसी भी तरीके से करें तो लगता है यही है कि अल्टीमेटली के क्योंकि टॉलरेंस का लेवल खत्म होता जा रहा है, तो ये एक उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां पर कि मजीद रिलीजियस बेस के ऊपर जंगे होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं।
तो अच्छा, दूसरे ये कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक जो यमन की सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि ये अब किस तरफ जा रही है?
यमन की अगर देखते हैं अभी कुछ ही दिन पहले जो जो अटैक किया था जो एलाइट की फोर्सेस हैं, यहाँ पर टॉलरेंस की बहुत सख्त जरूरत है बिटवीन दोनों ही जो प्रॉक्सी वॉर के पीछे हैं कंट्रीज, और के प्रोवोकेशन दोनों तरफ से ही नॉन स्टॉप की जा रही है। अभी हम देखते हैं, आज के देखते हैं तो अक्रॉस द बॉर्डर जो सऊदी अरब के है, बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस बहुत ज्यादा हुए हैं सऊदी आर्म फोर्सेज और दे लॉस्ट फ्यू पीपल ऑल्सो सऊदी आर्मी के भी। और अगर साउथ में हम देखते हैं तो ईरान की सर्टन जो बोट्स थी, एक छोटा सा फ्लोटिला उन्होंने बनाया और दे एक्चुअली स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स यमन, उसकी वजह से इट वॉज काइंड ऑफ चैलेंजिंग। और ना ये कि छुपा के बात करें, नहीं, उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि ये हमारी जा रही हैं बोट्स और विद टन के अंदर गन्स वगैरह भी लगी हुई थी जो कि मिलिट्री की थी, तो वो ये समझा गया कि ये एमुनेशन सप्लाई करने जा रहे हैं हूतीज को, जबकि ईरान ने कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है बात। हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि अनलेस की कोई बीच में आके इंटरवीन करके इन लोगों को टेबल के ऊपर लेके, अल्टीमेटली नो मैटर किस किस्म की जंग कौन करेगा, जीतेगा कोई नहीं। बात ये की जा रही है कि हूतीज शायद उनको प्रोवोक कर रहे हैं सऊदीज को कि वो आके अटैक करें, और उनके जो टर्फ हैं जहाँ पर कि वो कंफर्टेबल फील करते हैं, जो कि हिली एरिया है हूतीज का, या स्ट्रीट्स के अंदर आके, ताकि छोटे आर्म्स के थ्रू दे कैन कैच उनको जो आर्मी जो भी आएगी। और जाहिर है कि इस तरह की सिचुएशन में कोई भी बड़ी आर्मी जो एक आर्मी स्ट्रीट फाइट्स के अंदर हमेशा मारी खाती है, अगर आप दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देखें, तो लग रहा है कि जिस तरह उनको प्रोवोक किया जा रहा है कि जंग के अंदर वो
ट्रैप में लाना चाहते हैं उनको।
जी, तो ये दोनों तरफ से मेरे ख्याल में कि जो भी अगर ऐसा रखते हैं जो कि इनको जंग से दूर करने की कोई कोशिश की जानी चाहिए, तो अब वक्त है, अब किया जाए। अगर तुर्की या पाकिस्तान या और भी जो भी कंट्रीज हैं जो इसके ऊपर सीरियस अगर हैं, तो उनको जो भी अपना लेवरेज यूज कर सकते हैं इन मुल्कों पे वो करके इनको इस वक्त टेबल पे बिठा के और एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन लानी पड़ेगी, अदरवाइज ये जो लग रहा है कि जंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है सिचुएशन।
हमें आरिफ अंसार साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर रिसर्चर हैं पॉलिटेक टू वॉशिंगटन में, आप भी हमारे साथ रहिएगा मंजर कुरैशी साहब। हम एक स्टेशन आईडी लेंगे जिसके बाद फिर गुफ्तगू मजीद आगे बढ़ेगी।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
सर साहब, आपने अभी गुफ्तगू सुनी, मंजर कुरैशी साहब भी हमारे साथ हैं लंदन से, ये बताइए कि जो हम गुफ्तगू कर रहे थे यमन के हवाले से, वहाँ पर जो खबरें आ रही हैं और जो तासुर मिल रहा है वो ये है कि सऊदी अरब और हूतीज के दरमियान जो कश्मकश जारी है उसके नतीजे में अलकायदा जो है वो फ़ायदा उठा रही है, आप क्या कहते हैं सिलसिले में?
जी, वो तो गिवन था कर डॉक्टर साहब के इस तरह की सिचुएशन बननी थी, क्योंकि होती ही जो थे उनके साथ इफेक्टिवली लड़ रहे थे। तो जब ये मतलब इसकी मुशाबहत जो है वो सीरिया की सिचुएशन में भी है कि अगर आप उन ग्रुप्स के खिलाफ फोकस करना शुरू कर दें जो एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वो कमज़ोर होंगे और उसका फ़ायदा जो है वो दूसरे ग्रुप्स अलकायदा आईएस के जो है उनको फ़ायदा पहुंचना शुरू हो जाता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन इसमें हमें मेरा ख्याल है जिसमें से हम डिफाइन कर रहे हैं कि दो तीन क्लासिफिकेशन है इन ग्रुप्स की, जिसमें नॉन स्टेट एक्टर जो ऑपरेट कर रहे हैं इस एरिया में, मतलब एक तो हम कह सकते हैं कि ISIQ हैं जो किसी की बात भी नहीं सुनते और बज़ाहिर स्टेट के इन्फ्लुएंस में नहीं है। फिर हमने देखा है कि कुर्द हैं इराक और सीरिया के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि किसी न किसी स्टेट के इन्फ्लुएंस में हैं और कॉपरेट भी कर रहे हैं वेस्ट के साथ, और उनके अपने अजायम हैं, इंटरेस्ट हैं, वो बहुत इफेक्टिव साबित हो रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ। तो और दूसरे अब ये सेक्टेरियन एलिमेंट भी बीच में शामिल है। तो ये जो नेशनलिस्टिक ग्रुप्स हैं वो जो हैं वो काफ़ी कामयाब हैं। अब हूती को डिफाइन करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन वो मिक्स किस्म की क्लासिफिकेशन है। तो इस यमन के कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी इफेक्टिव थे उनके खिलाफ, और अब जब वो खुद टारगेट होना शुरू हुए हैं तो जाहिर बात है कि दूसरे ग्रुप्स को फ़ायदा होगा।
अच्छा, ये बताइए मंजर कुरैशी साहब कि जो इस वक्त सिनेरियो नज़र आता है, जैसे कि अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में भी हुआ कि वहाँ पर जो पर्सन ब्लास्ट हुआ है उसमें उन्होंने IS ने उसका दावा किया है कि हमने किया है, और तालिबान ने और अलकायदा ने उसको कंडम किया है, बल्कि उसको पसंद नहीं किया और उसको एक गलत फेल करार दिया है, تو کیا ایسا تاثر نہیں ملتا کہ اب ان گروپوں کے درمیان اور آئی ایس کے درمیان باقاعدہ چپکلی شروع ہو گئی ہے؟
جی ہاں, کافی حد تک افغانستان کی جہاں بات کرتے ہیں تو کافی دیر سے یہ فیل ہونا شروع ہوا تھا کہ جو طالبان ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہے آئی ایس ایل کے ساتھ, اور کیونکہ طالبان کا جو اگر ہم اسکول آف تھاٹ دیکھتے ہیں تو وہ حنفی اسکول آف تھاٹ کو زیادہ فالو کرتے ہیں, اور جبکہ آئی ایس ایل جو ہیں وہ ہمبلی اور تھوڑے سے اسٹرکٹ اور اپنے ہی پوائنٹ آف ویو ہے ان کا. تو ان کی شروع سے بھی, ایون اگر ہم 1979 کے زمانے میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت بھی جب افغان جنگ تھی سوویت کے اگینسٹ, اس وقت بھی یہ جو الٹرا رائٹ گروپ تھا وہابی سوری مائنڈ سیٹ کے جو تھے, ان کی جو تھی جو نارمل مجاہدین سے ان سے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن زیادہ اچھی ہوتی نہیں تھی, اور کئی دفعہ اس وقت میں رپورٹ کر رہا تھا تو کئی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آپس میں یہ جنگ بھی ہو, ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں کافی زیادہ اس وجہ سے. تو یہ ان کا لوجیکل تھا کہ ایسے ہی بنے گا الٹیمیٹلی, کہ وہ ساتھ نہیں چل پائیں گے. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ طالبان کی, تو دے ہیو سیڈ اٹ آئی تھنک کلیئرلی کہ اب وہ مثلا آئی ایس ایل کو ایسی سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ ایک اور ان کے ساتھ فینومینا ہے جس کو کہ لڑنا پڑے گا ان کو. تو پروبیبلی یہ آگے چل کے انٹرنل ان کی اسٹرائف بہت زیادہ بڑھ جائے گی.
اچھا, اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں ٹیررزم کی تو ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے عارف انصار صاحب. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اوکلاہوما میں جو 20 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 168 بچے مر گئے تھے اور بڑے مر گئے تھے, اس میں ایک سرکاری بلڈنگ پر دھماکہ ہوا تھا, اس کے بعد سے ایسا لگتا ہے کہ باتیں بہت ہوئیں. پھر یہاں پر دیکھا گیا کہ آئی ایس کے لیے بھی بھرتیاں ہو رہی ہیں, شام میں لڑنے کے لیے بھی لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے, اور وہ بار بار ہوم گرون ٹیررزم کی بات کی جاتی ہے. آپ کیا کہیں گے کہ وہ خطرہ کس حد تک ریئل ہے؟
نہیں, خطرہ تو ریئل ہے, اور یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے, جو ورڈ آج کل بہت یوز ہو رہا ہے کثرت سے, ملٹی ڈائمینشنل. کہ ایک طرف تو یہ والا تھریٹ ہے جو مڈل ایسٹ اورینٹیڈ ہے, ایکسٹریمزم ریلیٹڈ تھریٹ ہے, کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم, جو اس کے لیے کافی ورڈ یوز ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا تھریٹ ہے وہ رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ جو امریکہ میں ہیں ان سے بھی ہے. اور جو اوکلاہوما کا واقعہ تھا جس کا آپ نے ذکر کیا, جس میں ٹیموتھی میکوے کلپرٹ تھے, وہ ایک ویٹرن تھے عراق وار کے, فرسٹ عراق وار کے. اور اب اس کا لنک یہ بنتا ہے, خطرہ یہ بنتا ہے کہ اب بھی جس طرح جنگیں بظاہر کوشش تو یہی تھی کہ عراق سے اور افغانستان سے امریکہ کی فوجیں کسی کافی حد تک وڈرا ہوئی ہیں, اور اب وہ ویٹرن جب امریکہ میں آئے ہیں تو یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ وہ کس لیول تک یو نو واپس امریکہ میں آ کے اسیمیلیٹ ہو جائیں گے, نارمل زندگیاں گزار سکیں گے, جابز ان کو مل جائیں گے اکنامکلی. ہم کو پتہ ہے کہ امریکہ اپنی ایک ٹینس سچویشن سے گزر رہا ہے, اور اب رپورٹس ہیں کہ گزر گیا ہے, امپروومنٹ ہے, لیکن یہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہوگا. اس میں ایف بی آئی کی وارننگ تھی فیبروری میں, جو الرٹ بھی انہوں نے ایشو کیا کہ یہ بڑھ رہے ہیں اس قسم کے واقعات, ایک رجحان. تو جو یہ ملیشیاز تھی, یہ 911 سے پہلے اوکلاہوما میں یہ واقعہ ہوا اس وقت یہ کافی پیک پہ تھا, اور یہ 911 کے واقعے کے بعد اٹینشن ڈائیورٹ ہوئی اور فورن تھریٹ کی طرف چلی گئی, اور پھر ہم نے اس خطرے کے بارے میں بہت کم سنا. اب ہم اس کو اس لیے سن رہے ہیں کہ یہ کانٹیکسٹ ہے اس میں کہ ویکننگ اکانومی, پھر یہ ریٹرننگ ٹروپس, ویٹرنس, یہ خطرناک وہ بن جاتا ہے ایک
کمبینیشن. جی,
تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیاہ فارم پولیس, یہ انسیڈنٹس بھی ہو رہے ہیں, تو اس وجہ سے ورڈ ہیں ادارے جو ہیں, اور اس کو کلوزلی دیکھ رہے ہیں کہ ہم صرف باہر سے ابھرتے ہوئے تھریٹس کو نہیں دیکھ رہے, جو ان جو ہوم گرون, دونوں ہی ہوم گرون ہیں, لیکن ڈومیسٹکلی جو یہ جن کے موٹیویشن ہے آئیڈیالوجیز, وہ کوئی بڑی, اور ان کی ٹریننگ بھی ہیں, وہ مختلف قسم کے لیول پہ تھریٹ ہے, تو اس لیے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے.
اچھا منتر قریشی صاحب, یہ بتائیے, یہ جو ہوم گرون ٹیررزم کی بات ہوتی ہے, امریکہ کے بارے میں تو بات ہوئی, لیکن کیا یورپ میں بھی اس قسم کے خدشات اور خطرات پائے جاتے ہیں؟
جی, یورپ میں کافی زیادہ ہیں. اگر ہم اس کا مینیفیسٹیشن دیکھتے ہیں تو یوکرین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر جب یہ جنگ شروع ہونے لگی تو یہاں کے الٹرا رائٹ ونگ کئی ملکوں سے اکٹھے ہو کر تو دے وینٹ دیئر اینڈ دے ایکچولی پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ, اور ابھی تک وہاں پر ان کے لنکس چل رہے ہیں. ایسی سچویشن یہاں پر اسی لیے بن رہی ہے کہ یہاں پر کوئی سخت اتنی سرٹن ملک چھوڑ دیں یورپ کے, لیکن میجورٹی جو ہیں اسپیشلی ایسٹ یورپین جو ہیں وہاں پر رائٹ ونگ کی ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے, اور اس کی وجہ سے ان کو ایک اچھا ایک پلئنگ گراؤنڈ یا وہ نرسری مل جاتی جہاں پر کہ وہ فلرش ہو سکتے ہیں. اگر آپ جتنے بھی اسکینڈینیوین کنٹریز اور جگہوں پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر کافی اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ, آل دو کہ سرٹن کنٹریز سویڈن ہے اور ناروے, وہاں پر لوکل جو ہیں جو کہ اینٹی الٹرا رائٹ ہیں وہ بھی ان کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے فورسز یورپ کے اندر.
اچھا عارف انصار صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جس کو ہوم گرون ٹیررزم کہا جاتا ہے, وہ چاہے یورپ میں ہو یا امریکہ میں ہو یا دنیا کے کسی اور بھی ملک میں ہو, اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ اکنامکس ہے یا یہ کہ کچھ ذہنی بے چینی ہے, کیا ہے؟
چلیے ملے جلے ہیں, ظاہری بات ہے کہ جب ہم کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کرتے ہیں کہتے ہیں تو اس میں مختلف عوامل آ جاتے ہیں کہ ایک تو اکانومی ہے, ایک لارجر سیٹ اپ میں ایڈجسٹ ہو جانا, اسیمولیٹ ہو جانا, خاص طور پہ وہ لوگ جو باہر دوسرے ملکوں سے مائگریٹ کر کے آ جاتے ہیں, جیسے امریکہ میں بھی آئے ہیں یورپ میں بھی آئے ہیں, اور وہ ڈومیننٹ کلچر کے اندر کتنا سے فٹ ہوتے ہیں, اور وہاں پہ پھر جو شکایتیں ابھرتی ہیں ظاہری بات ہے کہ جو لوگ امیگریٹ کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو وہاں پہ بستے ہیں کہ ان کے مسائل کے پرابلم کی اور ان کا کی وجہ کیا ہے, تو اس میں اکثر یہ تاریخ میں بھی دیکھا گیا کہ کوئی ایسے لیڈرشپس آ جاتی ہیں یا ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور بلیم جو ہے وہ کسی ایک اور طرف لے جاتے ہیں کہ آپ کی جو مصیبتوں کی وجہ ہے وہ یہ لوگ ہیں. جس طرح ہم نے, خیر یہ بڑی ایکسٹریم ایگزامپل ہے, جس طرح ہٹلر یہ پہلے ماضی میں کر چکے ہیں کہ انہوں نے اسرائیلیوں کی طرف یا یہودیوں کی طرف بلیم سارا لے گئے, تو ظاہری بات ہے جب اس میں بندہ ہوتا ہے تو وہ پوری طریقے سے وہ لوگ اینالائز نہیں کرتے کہ یہ وجہ کیا تھی, تو وہ برین واش ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ خطرہ یہاں بھی ہے کہ اگر اقتصاد اچھی نہیں ہوگی اور لوگوں کی دیرینہ شکایات ہیں, جس طرح امریکہ کے کانٹیکس میں اس طرح کے جو گروپ ہیں وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے, ان کے اوپر سپرویژن ہے, ٹیکسز کیوں لگائے جا رہے ہیں ان کے اوپر اتنے زیادہ, آئی ہیو دا فریڈم کہ میں جو کچھ کرنا چاہوں, حکومت کا کیا رول ہے امریکن سوسائٹی میں, یہ ایک بہت بڑا ڈبیٹ ہے جو پولیٹیکل پارٹیز مختلف طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں, اور اس میں ٹی پارٹی کا کردار کافی امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھی کافی اسی طرح کا ان کا پوزیشن کی پوزیشن ہے کہ گورنمنٹ کی کیا رول ہونا چاہیے, اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کی اپنی پوزیشنز ہے کہ گورنمنٹ کی مارکیٹ فورسز کے اندر کیا رول ہونے چاہیے. تو میرے خیال میں امریکہ بھی ایک بڑی ڈبیٹ سے گزر رہا ہے جس کی پوری ریئلائزیشن ابھی آئی نہیں. گورنمنٹ تو انوالو ہی ہے, لیکن سوسائٹی میں وہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہو رہی ہے اور وہ کس طرح سے وائس کی جا رہی ہے وہ ابھی ایک ارلی سٹیجز میں ہے.
تو کیا یورپ میں بھی اس قسم کی کوئی ڈبیٹ جاری ہے منظر صاحب؟
ہاں جی, کافی یہاں پر یورپ میں ہے ایسا ہی, اور ڈیبیٹ بھی ہے, اور ابھی اویئرنیس کا جو ایک ہے وہ تقریباً ہو گیا کہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ الٹرا رائٹ ونگ کو سپورٹ نہیں کرنا, جس میں کہ ابھی الیکشن کی کیمپین کے اندر ہی جو لیبر پارٹی ہے یہاں کی, ان کے جو ہیڈ تھے ایڈ ملی بینک, انہوں نے بہت کلیئرلی کہا کہ ہم ایک ایسی ایک پارٹی یہاں پر, انہوں نے کہا ٹی وی کے اوپر کہ ہم ان کو کسی بھی صورت ان سے کوالیشن کے اندر نہیں جائیں گے. تو اس طرح کی ایک اویئرنیس بھی ہے, اور یورپ کے اندر ریلیٹیولی جو ایٹ لیسٹ ویسٹرن یورپ ہے اس کا مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہے, ایسٹرن یورپ از سلائٹلی, کیونکہ ابھی پرانے طریقے سے ہی ان کے خیالات چلتے ہیں, تو وہاں پر اتنی زیادہ میں نہیں دیکھ پا رہا اس کی اویئرنیس, لیکن جو ویسٹرن یورپ ہے یہاں پر کافی زیادہ اس کی اویئرنیس ہے, اور اس کے اگینسٹ لوگوں نے
موومنٹ بھی ہے جی,
جو لوکل ہیں کافی زیادہ اس کے اوپر ایکشن وہ لینا شروع کر دیا انہوں نے, اور اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے اسی چیزوں کو.
چلے جناب, بہت شکریہ منظر قریشی صاحب اور جناب عارف انصار صاحب, شارٹ نوٹس پہ آپ دونوں صاحبان نے زحمت کی, میں آپ دونوں صاحبان کا انتہائی شکر گزار ہوں. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے ارسلان شریف, اب ہمارے میزبانوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.